पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुतअद्दिद अफगान सियासतदानों और जिहादी लीडरों से अमन बातचीत के हवाले से गुफ्तगू की है। नायब सदारती तर्जमान दावा खान मेनापाल का कहना है कि अफगानिस्तान को कौमी इफाम तफहीम की जरूरत है और सदर गनी इन मुलाकातों में इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। सदर गनी ने अफगान पार्लिमानी अरकान से मुलाकात के दौरान कहा कि अफगानिस्तान कयाम अमन का मकसद हासिल करने के लिए बेहतरीन पोजिशन में है। उन्होंने नेटो के वज़राए दिफा के गुज़श्ता हफ्ते होने वाले इजलास के हवाले से कहा कि उनकी तरफ से फौजों के इनखला के बारे में फैसला न करना खुशाइंद है। दरियासना अफगान हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान कई हफ्तों के तआतुल के बाद दोहा में पीर के रोज मुलाकात हुई। पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के साबिक सफीर मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ का कहना है कि फरीकैन अमन बातचीत की कामयाबी और तशद्दुद में कमी के लिए कोशा हैं। अफगानिस्तान के कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं कि तालिबान ने दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ राबते खत्म कर दिए हैं। कौंसिल के तर्जमान मौलवी रहमतुल्ला अंदर का कहना है कि तालिबान और अलकायदा का नजरिया एक है और वो अफगानिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों में यकीन नहीं रखते। तहम तर्जमान का कहना था कि यह बात खुशाइंद है कि तालिबान ने अपनी सफों में गैर मुल्की जंगजुओं की मौजूदगी खत्म करने का ऐलान किया है। अमरीका के आला फौजी कमांडरों ने भी तालिबान पर इल्जाम आयद किया कि वो अलकायदा के साथ करीबी राबता बरकरार रखे हुए हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जनवरी में जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि अफगानिस्तान के 11 सूबों में अलकायदा के 200 से 500 जंगजू मौजूद हैं, जबकि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS का कहना है कि अफगानिस्तान में अलकायदा के लगभग 10,000 जंगजू मौजूद हैं जो तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के हमराह लड़ रहे हैं। तालिबान की तरफ से इस बयान के बारे में फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया है, ताहम वो ऐसे राब्तों से इनकार करते हैं। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के घने जंगल में बुध के सुबह से जारी एक झड़प के दौरान कम से कम 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। भारतीय फौज ने दावा किया है कि उसे मकामी पुलिस की तरफ से इत्तला मिली थी कि इलाके में 4 मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल दहशतगर्दों का एक ग्रुप छुपा हुआ है, जिनमें बम नस्ब करने वाला एक माहिर भी शामिल है, और ये कि यह ग्रुप गालिबन हिफाजती दस्तों को हदफ बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पुलिस ने यह इतला दी थी कि 4 अस्करियत पसंदों का काम तमाम कर दिया गया है। उधर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। मकामी पुलिस और भारत के विफाकी पुलिस और नीम फौजी दस्ते शहरों और कस्बों बिलखसूस दारुलहुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता 3 रोज से बाजारों और भीड़भाड़ वाले दूसरे इलाकों को अचानक घेरे में लिए हुए हैं और लोगों की तलाशी ली जा रही है और दस्ती सामान चेक किया जा रहा है। हुक्काम कहते हैं कि ऐसा अस्करियत पसंदों के हमलों में हालिया इजाफे के बाद और इन इत्तलात के पेश नज़र किया जा रहा है कि वह आइंदा दिनों में मजीद तशद्दुद की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। फ्रांस की वजारत खारजा ने 2 रोज कबल पेरिस में पाकिस्तान के सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके सदर अलवी के बयान पर हैरत और नापसंदीदगी का इजहार किया है, जिसमें सदर अलवी ने इस्लामी बुनियाद परस्ती की रोकथाम के लिए फ्रांस की हालिया कानून साजी पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि जब आप एक अकलियत को अलग थलग करने के लिए कवानीन को अक्सरियत के हक में तब्दील करते हैं तो सदर अलवी के बकौल उससे एक खतरनाक मिसाल कायम होती है। लेकिन फ्रांस का मौकिफ है कि फ्रांस का कानूनी बिल जिसका जिक्र सदर अलवी ने किया उसमें तासुब पर मबनी कोई मवाद मौजूद नहीं है। फ्रांस की वजारत खारजा का कहना है कि यह कानूनी बिल मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान कोई तफरीक नहीं करता और इसका इतलाक तमाम अकायद पर यकसा होता है। आज 24 फरवरी को वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी पहली नशरियात की 79वीं सालगिरह मना रहा है। दूसरी आलमी जंग के तारीख इब्तदाई अयाम में अमरीकी हुकूमत ने फैसला किया कि इस बात की जरूरत है कि खुद अपना नशरियाती इदारा कायम करके नाजी प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जाए, जिसके जरिए सही और गैर मुतसरबाना इत्तलात पेश की जाएं। लिहाजा 1 फरवरी 1942 को वॉइस ऑफ अमेरिका का क्याम अमल में आया, जो 24 फरवरी को जर्मनी जबान में 15 मिनट का पहला प्रोग्राम पेश किया गया। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکا واشنگٹن ٹور دی سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ آج یعنی 24 فروری کو وائس آف امریکہ اپنی پہلی نشریات کی 79ویں سالگرہ منا رہا ہے. دوسری عالمی جنگ کے تاریخ ابتدائی ایام میں امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ خود اپنا نشریاتی ادارہ قائم کر کے نازی پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے جس کے ذریعے صحیح اور غیر متعصبانہ اطلاعات پیش کی جائیں گی. لہذا 1 فروری 1942 کو وائس آف امریکہ کا قیام عمل میں آیا اور 24 فروری کو جرمنی زبان میں 15 منٹ کا پہلا پروگرام نشر کیا گیا. یہ آواز امریکہ سے آ رہی ہے. اسی وقت روزانہ ہم آپ سے امریکہ اور جنگ کے بارے میں باتیں کریں گے. خبریں اچھی ہو سکتی ہیں یا بری بھی، ہم آپ کو سچ بتائیں گے. تفصیلات کے لیے آج پروگرام کے آخر میں ہمارا اداریہ ضرور سنیے گا. اور رپورٹوں سے قبل کچھ عالمی خبروں کی سرخیوں سے. امریکی صدر جو بائیڈن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی پہلی ورچوئل ملاقات کے دوران اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دونوں ملک زہریلی گیسوں کے اخراج کو بتدریج ختم کرتے ہوئے 2050 تک صفر کی سطح پر لے جائیں گے. ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات کرونا وائرس کے باعث ورچوئل انداز میں ہوئی، جس میں صدر بائیڈن وائٹ ہاؤس میں اور جسٹن ٹروڈو اوٹاوا میں موجود تھے. امریکہ کے دارالحکومت کی سیکیورٹی کے سابق ذمہ داروں نے 6 جنوری کو کیپیٹل ہل کمپلیکس حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. آئندہ ہفتے ہونے والی دوسری سماعت پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق حکام، محکمہ دفاع اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام شہادت کے لیے پیش ہوں گے. صحت کے عالمی پروگرام یونٹ 8 اور پارٹنرز کے ایک کنسورشیم نے منگل کے روز ایک نئی ٹاسک فورس کا اعلان کیا ہے جو کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں COVID-19 کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی سپلائی کو یقینی بنائے گی. اور امریکہ میں حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کے چیمپئن اور سٹار گولف پلیئر ٹائیگر ووڈز منگل کے روز کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق لاس اینجلس کے نواح میں سڑک پر ان کی کار کئی مرتبہ رول ہوتی ہوئی گہرائی میں جا گری. اطلاعات کے مطابق ان کی ٹانگیں شدید زخمی ہیں مگر وہ خطرے سے باہر ہیں. ٹائیگر ووڈز 15 مرتبہ میجر گولف چیمپئن شپ جیت چکے ہیں. اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. فرانس کی وزارت خارجہ نے 2 روز قبل پیرس میں پاکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کے صدر الوی کے بیان پر حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس میں صدر نے اسلامی بنیاد پرستی کی روک تھام کے لیے فرانس کی حالیہ قانون سازی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ان کے بقول آپ ایک اقلیت کا الگ تھلگ کرنے کے لیے قوانین کو اکثریت کے حق میں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے ایک خطرناک مثال قائم ہوتی ہے، لیکن فرانس کا موقف ہے کہ فرانس کا قانون بل جس کا ذکر صدر نے کیا اس میں تعصب پر مبنی کوئی مواد موجود نہیں. فرانس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ قانونی بل مختلف مذاہب کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا اور اس کا اطلاق تمام عقائد پر یکساں ہوتا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر الوی کے بیان اور اس پر پاکستان اور فرانس کے درمیان پیدا ہونے والے سفارتی تنازع کو سفارتی سطح پر حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باہمی تعلقات کو استوار رکھنا اسلام آباد اور پیرس دونوں کے مفاد میں ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان میں قومی اسمبلی نے بچوں کو جسمانی سزائیں دینے کے ممانعت کی قانونی بل کی منظوری دے دی. اس بل کے مطابق بچوں پر ہر طرح کے جسمانی تشدد کی ممانعت ہوگی اور اس کے مرتکب افراد کو سزا دی جا سکے گی. تاہم یہ قانون گھروں میں والدین پر لاگو نہیں ہوگا. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے اس قانون سازی کو سراہا ہے اور قرار دیا ہے کہ بچوں پر تشدد کے تدارک کا یہ قانون بہتر اور غیر متشدد معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرے گا. اس سے قبل پاکستان میں بچوں پر تشدد کی روک تھام کا کوئی قانون موجود نہیں تھا. البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ سال تعزیرات پاکستان کے سیکشن 89 کو معطل کر کے تعلیمی اداروں میں بچوں پر تشدد کو ممنوع قرار دے چکی ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حزب اختلاف کی رکن مہناز اکبر عزیز کی جانب سے پیش کردہ اس بل کی وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے حمایت کی، جس کے بعد یہ قانون سازی منگل کو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری کام کرنے کی جگہوں، مدارس اور دیگر تعلیمی اداروں میں بچوں پر جسمانی تشدد کی ممانعت ہوگی اور بچوں کے خلاف کسی قسم کی تادیبی کارروائی میں جسمانی تشدد شامل نہیں ہوگا. بل کے متن کے مطابق بچوں پر جسمانی تشدد کے خلاف شکایات کے لیے وفاقی حکومت طریقہ کار وضع کرے گی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ بچوں پر تشدد کے مرتکب افراد کو نوکری میں تنزلی، تنخواہ میں کٹوتی اور جبری ریٹائر کرنے کی انتہائی سزا دی جا سکے گی۔ اس قانون کی محرک قومی اسمبلی کی رکن مہناز اکبر کہتی ہیں کہ پاکستان میں قانون سازی کر کے ادارہ جاتی نظام کے ذریعے بچوں پر تشدد کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ معاشرے میں کم سن بچوں کے خلاف تشدد میں گزشتہ چند برسوں میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب چونکہ قانون آ گیا ہے اور ریاست نے اس عمل کو منفی قرار دیا ہے تو یہ بچوں پر تشدد کے خلاف ایک رکاوٹ ثابت ہوگا۔ مہناز عزیز سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں 22 ملین سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں، جس کی بڑی وجہ تعلیمی اداروں میں تشدد ہے۔
ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں اور جو ہمارے مذہبی ریپرزینٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ میں، وہ بھی سیم پیج پہ ہیں، مطلب آر ان سے بھی یہ بل ان سے بھی ویٹ کروایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھی یہ بل بھیجا گیا تھا، جنہوں نے اس کو بڑا، جو آج کل کے حالات معاشرے میں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، بڑا خوش آئند دیکھے، مطلب یہ کہ کیونکہ دیکھیں ہم مدرسوں کا بھی اس میں ذکر کر رہے ہیں۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر رضوان تاج کہتے ہیں کہ بچے پر تشدد اس کی نشو نما، رویے، شخصیت اور کامیابی پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا مستقبل اور زندگی کی کامیابی متاثر ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تشدد کے نتیجے میں بچے اپنے تعلقات میں ناکام اور زندگی گزارنے کا برا طریقہ اپنا لیتے ہیں، اور انتہائی سطح کی صورت وہ معاشرے میں بہتر شہری کی بجائے جرائم اور تشدد کی طرف جا سکتے ہیں۔
یہاں پہ ہمارے معاشرے میں مارنا بھی ایکسیپٹیبل ہے، معاشرے میں پیرنٹس کا بہت زیادہ رعب اور کنٹرول بھی بہت ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی وجہ سے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اپنے یوتھ اور ینگ لوگوں کو پروڈکٹیو بنانا ہے، تو ان کو ذہنی طور پر بیلنسڈ اور سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ تشدد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت گہرا اثر اور گہرا داغ چھوڑتا ہے۔
گزشتہ سال اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعزیرات پاکستان کے سیکشن 89 کو معطل کرتے ہوئے سکولوں میں بچوں پر مار پیٹ اور تشدد پر پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس سیکشن 89 کے تحت والدین، قانونی سرپرست یا اساتذہ نیک نیتی سے بچے کے فائدے کے لیے کوئی بھی فعل سر انجام دے سکتے تھے، جس میں جسمانی سزا بھی شامل تھی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
برطانیہ میں پاکستان کی لوٹی گئی دولت کا سراغ لگانے کے لیے ہائر کی گئی کمپنی نے پاکستان کی حکومت سے اگرچہ 5 ارب روپے سے زائد وصول کیا، لیکن کمپنی کو تقریباً 45 لاکھ روپے شریف فیملی کو وکلا کی فیس کی مد میں ادا کرنا پڑ گئے۔ براڈ شیٹ کے وکلا نے رقم کی ادائیگی اور شریف فیملی کے وکلا نے رقم وصولی کی تصدیق کی ہے۔ تجزیہ کار اور وکلا کا کہنا ہے کہ یہ رقم شریف فیملی کے لیے نہیں بلکہ وکلا کی فیس کی مد میں ادا کی گئی۔ وکلا کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کی طرف سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو فروخت کر کے انہیں ادائیگی کا جو دعویٰ کیا گیا تھا، اس میں شریف خاندان کے وکلا کی فیس 20,000 پاؤنڈ کے قریب تھی، جو اب براڈ شیٹ نے ادا کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
برطانیہ میں براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو رقم ایون فیل اپارٹمنٹس اٹیچ کرنے کی درخواست عدالت سے واپس لینے پر لیگل فیس کے اخراجات کی مد میں ادا کی گئی۔ براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو 20,000 پاؤنڈ ادا کیے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور بینظیر بھٹو، سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر کے احساسوں کا پتہ چلانے کے لیے 1999 میں اساتذہ جات ریکوری سے متعلق برطانوی فرم براڈ شیٹ کی خدمات لی تھی۔ مسلم لیگ کی مریم نواز کا اس معاملے کے حوالے سے کہنا ہے کہ براڈ شیٹ جھوٹے الزامات پر عدالت سے عزت کروا چکی، عوام کا پیسہ اپنی ذاتی انا کی جنگ میں جھونکنے والوں کا احتساب باقی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دشمنوں کو پھر ذلت آمیز شکست ہوئی، کرپشن پکڑنے گئے تھے لیکن 45 لاکھ دے کر جان چھڑوائی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا پر چھوڑتا ہوں اور خدا اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عمران خان اور ان کے حواریوں کو بھی جرمانے ادا کرنے ہوں گے، جو خزانے سے نہیں ذاتی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے برطانیہ میں موجود سینئر صحافی اطہر کاظمی نے کہا کہ اس معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ وکلا کی فیس کی ادائیگی تھی جو براڈ شیٹ نے کیس واپس لینے پر شریف فیملی کے وکلا کو ادا کی ہے۔
جب کیس آپ واپس لیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو شریف خاندان کے لائرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس پہ ہم نے جو اس پہ اپنا دفاع وغیرہ پیش کیا یہ وہ اس پہ ہمارا 20,000 pounds چاہا ہے, تو کیس تو یہ عدالت میں لے کے گئے تھے اور انہوں نے ہی واپس لیا ہے تو یہ ہمارا خرچہ پے کرے, تو عدالت نے انہیں کہا کہ آپ ان کا خرچہ پے کریں.
مریم نواز نے کہا کہ براڈ شیٹ کو لندن فلیٹس کے بارے میں سوال اٹھانے اور پھر عدالت سے بھاگ جانے پر نواز شریف کے وکلا کو 45 lakh rupees ادا کرنے پڑے. جھوٹ اور فریب کے کھیل میں اس طرح لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. برطانیہ میں کام کرنے والے بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ کی پراپرٹی اٹیچ کروانے کی کوشش کی تھی.
ایون فیلڈ ہاؤس والی پراپرٹی اٹیچ کرے اس کے ساتھ, کہ کیونکہ میاں صاحب کو سزا ہو چکی ہے تو وہ پراپرٹی کو بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ادھر نہیں تو اس کے اوپر ہمارا ہاتھ ڈلے, تاکہ اگر یہ اٹیچ ہو جائیں تو ان کو بیچ کے پیسے مل سکے اور گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا ساتھ دے. کہیں نہ کہیں ملی بھگت ہوگی جو ایسا ہوا.
وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے بھی اس معاملے پر تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اپنے پیسے کی ادائیگی کے لیے ضبط کروانے کی کوشش کی جو وہ ہار گئے اور قانون کے مطابق وکلا کا خرچ دینا پڑا. انہوں نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آپ کے گناہ جرائم اور کیلبری فونٹ والی غلطیاں نہیں چھپتی. انہوں نے مریم نواز کو ان فلیٹس کی منی ٹریل دینے کا بھی کہا. آسم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ایران کے بلوچ اکثریتی علاقوں سیستان بلوچستان میں تیل سمگل کرنے والے افراد پر فائرنگ اور کشیدگی کے بعد پاکستان سے متصل سرحد مقامی انتظامیہ نے سیل کر دی ہے. بلوچستان کا ضلع پنجگور تیل کی سمگلنگ کے حوالے سے اہم علاقہ تصور کیا جاتا ہے. حکام نے ایران واقعے کے بعد سمگلروں پر کڑی نگرانی شروع کر دی. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور سے ملنے والی ایرانی سرحد کو حکام نے بند کر دیا ہے. سرحد کی بندش کی وجہ ایران کے صوبے سیستان میں کشیدہ صورتحال بتائی جاتی ہے. پنجگور حکام نے منگل کو جاری ایک بیان میں ایرانی تیل کا کاروبار کرنے والے کاروباری شخصیات اور ڈرائیوروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایران سے ملنے والی سرحد پر جانے سے گریز کریں. بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے سرحدی علاقے میں فائرنگ کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کی وجہ سے سرحد بند کی جا رہی ہے. یاد رہے کہ پیر کو ایرانی فورسز نے پاکستان سے متصل سرحد پر تیل کی اسمگلنگ کرنے والے ایرانی باشندوں پر اس وقت فائرنگ کی تھی جب وہ رکاوٹوں کو ہٹا کر راستہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. پنجگور حکام کے مطابق ایرانی فورسز کی فائرنگ سے ایک پاکستانی شہری بہادر خان بھی زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں, جسے ضلع اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 969 kilometers طویل سرحد ہے. بلوچستان کے سرحدی اضلاع چاغی, واشک, پنجگور, کیچ, تربت اور گوادر شامل ہیں جو کہ ایران کی اشیاء کی ایک بڑی مارکیٹ ہیں. دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں کے مکینوں کے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ تیل کی اسمگلنگ ہے جو ایک پرخطر کام ہے. ایرانی باشندے تیل سرحد پر لاتے ہیں جہاں پاکستانی باشندے اسے خرید کر اپنے ملک میں فروخت کرتے ہیں. فورسز کی فائرنگ کے واقعے کے خلاف ایران کے سرحدی شہر ساروان میں حالات بدستور کشیدہ ہیں. مظاہرین نے سرکاری گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا, جبکہ متعدد افراد نے منگل کو میئر کے دفتر کا گھیراؤ کرنے کے بعد وہاں توڑ پھوڑ بھی کی. ساروان میں کشیدگی کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکی ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے مطابق ایرانی فورسز کے ساتھ مظاہرین کے تصادم اور فائرنگ میں ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی, تاہم بعض ذرائع یہ تعداد 17 بتاتے ہیں, لیکن کسی آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی. بدھ کو سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں ہلاک افراد کی نماز جنازہ ادا کرتے دیکھا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ سیستان بلوچستان ایران کے بلوچ لوگوں کا اکثریتی صوبہ ہے جہاں کے مکینوں کے روزگار کا واحد ذریعہ تیل کی اسمگلنگ ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کی طرف سے سینٹ یعنی ایوان بالا کے انتخابات میں مقتدر حلقوں کے غیر جانبدار ہونے کے بیانات دیے جا رہے ہیں. سیاسی رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات ایسے وقت پر سامنے آئے ہیں جب حال ہی میں پاکستان کی فوج کے ترجمان نے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹنے اور ادارے کی سیاست سے الگ رہنے کا اعلان کیا. اس سے پہلے حزب اختلاف جماعتیں فوج کو سیاست میں عدم مداخلت اور حکومت کی حمایت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرتی آئی ہیں. سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار مقتدر قوتوں کی سیاست میں عدم مداخلت کو جمہوریت اور اداروں کے لیے مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے سینٹ کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ بھی سمجھتے ہیں کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل افتخار بابر نے کہا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دفاعی ادارے کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ پاکستان کی حزب اختلاف ملکی سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت اور موجودہ حکومت کی پشت پناہی کی بات کرتی رہی ہے۔ سیاسی و دفاعی تجزیہ کار مقتدر قوتوں کی سیاست میں عدم مداخلت کو جمہوریت اور اداروں کے لیے مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب کہتے ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کا معاملہ گزشتہ عام انتخابات سے شروع ہوا، تاہم فوج ایک عرصہ سے کہہ رہی ہے کہ ہماری سیاست میں دخل اندازی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے جس قدر فوج کو سیاست میں ملوث کیا اور عسکری قیادت پر الزام تراشی کی، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا، جس سے افواج میں پریشانی پیدا ہوئی اور سیاسی قیادت کی اپنی عزت بھی متاثر ہوئی۔
جبکہ کہا ہے انہوں نے ایس پی آر کے ڈی جی نے کہ جناب جس جو بھی ہمیں ایسی کوئی ہمارے اوپر الزام دھرتا وہ ثبوت لے کے آئے ساتھ، تو وہاں آ کے بات یہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے آگے بات جو ہے وہ ٹرننگ شروع، کیونکہ اب اگر ادارے ملازم سے ثبوت مانگیں گے تو ثبوت ہے نہیں، تو اس وجہ سے خیال ہے کہ ہم تھوڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں۔
حزب اختلاف جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت مخالف تحریک چلا رکھی ہے اور اپوزیشن رہنما یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ فوج حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے۔ تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے یہ بیانات کہ سیاست میں کوئی کردار نہیں اور منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، یہ روایتی پوزیشن ہے، لیکن حقیقت حالات و واقعات کے تحت بدلتی رہتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف رہنماؤں کے فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے حالیہ بیانات مستقل پالیسی یا حقیقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ وقتی سیاسی ضروریات کے تحت ہیں۔
یہ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے، حالات بدلیں گے تو بیان بھی بدل جائے گا، یہ سارے بیان سیاستدانوں کے بیان سیاسی ضروریات اور وقتی ضروریات کے تحت ہوتے ہیں، لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں نہیں ہوتے۔
حزب اختلاف رہنماؤں کی جانب سے فوج کے سینٹ انتخابات میں غیر جانبدار دکھائی دینے کے بیانات کے بعد حکمران جماعت ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے یہ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ تجزیہ کار اور صحافی سلیم بخاری کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں اور حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار کے طور پر آنے کے بعد ان کا کہنا کہ مجھے یہ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو یہ بیان بے معنی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فوج کے ترجمان کا کہنا کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے اور اپوزیشن کے ان بیانات کا آنا ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بدل ضرور گیا ہے جو کہ متوقع سینٹ نتائج کو بدل سکتا ہے۔
اور ایک پینک ہے یعنی سرکاری حلقوں میں اس حوالے سے، تو اس سے پھر وہ جو دعویٰ کیا ہے رانا ثناء اللہ نے کیا، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل ہے، ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا اور کوئی نام نہیں ہے، اس کا نام پاکستان کی فوج ہے، تو یہ تاثر ممکن ہے ایک حد تک درست ہو، کیونکہ پریشانی جو ہے وہ زیادہ سرکاری حلقوں میں ہے۔
فوج کی جانب سے سیاست میں ملوث نہ کرنے اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے مقتدر قوتوں کے غیر جانبدار دکھائی دینے کے بیانات نے 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات کو دلچسپ اور مزید اہم بنا دیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغان صدر اشرف غنی نے متعدد افغان سیاستدانوں اور جہادی لیڈروں سے امن بات چیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ نائب صدارتی ترجمان تاوا خان مناپل کا کہنا ہے کہ افغانستان کو قومی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے اور صدر غنی ان ملاقاتوں میں اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ صدر غنی نے افغان پارلیمانی ارکان سے ملاقات کے دوران کہا کہ افغانستان قیام امن کا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے نیٹو کے وزرائے دفاع کے گزشتہ ہفتے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ ان کی طرف سے فوجوں کے خلا کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا خوش آئند ہے. اسی دوران افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کئی ہفتوں کے تعطل کے بعد دوحا میں پیر کے روز ملاقات ہوئی. پاکستان میں طالبان حکومت کے سابق سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین امن بات چیت کی کامیابی اور تشدد میں کمی کے لیے کوشاں ہیں. افغانستان کی قومی سلامتی کونسل نے بتایا ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ طالبان نے دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے ختم کیے ہیں. کونسل کے ترجمان مولوی رحمت اللہ اندار کا کہنا ہے کہ طالبان اور القاعدہ کا نظریہ ایک ہے اور وہ افغانستان کی جغرافیائی سرحدوں میں یقین نہیں رکھتے. تاہم ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ طالبان نے اپنی صفوں میں غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں نے بھی طالبان پر الزام عائد کیا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی جنوری میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ افغانستان کے 11 صوبوں میں القاعدہ کے 200 سے 500 جنگجو موجود ہیں, جبکہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کا کہنا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کی لگ بھگ 10,000 جنگجو موجود ہیں جو طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ہمراہ لڑے ہیں. طالبان کی طرف سے اس بیان کے بارے میں فوری رد عمل سامنے نہیں آیا, تاہم وہ ایسے رابطوں سے انکار کرتے آئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع انت ناگ کے ایک گھنے جنگل میں بدھ کی صبح سے جاری ایک جھڑپ کے دوران کم سے کم 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا. بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے مقامی پولیس کی طرف سے فراہم کردہ اطلاع کے مطابق علاقے میں 4 مسلح افراد پر مشتمل دہشت گردوں کا ایک گروہ کے چھپے ہونے کی خبر ملی, جن میں بم نصب کرنے والا ایک ماہر بھی شامل ہے, اور یہ کہ یہ گروپ غالباً حفاظتی دستوں کو ہدف بنانے کی تیاری میں ہے. اس سے پہلے پولیس نے اطلاع دی تھی کہ 4 عسکریت پسندوں کو ختم کر دیا گیا ہے. ادھر پورے جموں اور کشمیر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے. مقامی پولیس اور بھارت کے وفاقی پولیس اور نیم فوجی دستے شہروں اور قصبوں بالخصوص دارالحکومت سری نگر میں گزشتہ 3 روز سے بازاروں اور بھیڑ بھاڑ والے دوسرے علاقوں کو اچانک گھیرے میں لے کر راہگیروں اور بسوں اور دوسری گاڑیوں کے مسافروں کو اٹھا کر ان سے لمبی قطاریں بنواتے ہیں, اور پھر ہر ایک شخص کی باری باری تلاشی لی جاتی ہے اور ان کے دستی سامان کو بھی چیک کیا جاتا ہے. حکام کہتے ہیں کہ ایسا عسکریت پسندوں کے حملوں میں حالیہ اضافے کے بعد اور ان اطلاعات کے پیش نظر کہ وہ آئندہ دنوں میں مزید تشدد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کیا جا رہا ہے. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بھارتی عہدیداروں نے بدھ کو بتایا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع انت ناگ کے گھنے جنگل میں صبح سے جاری جھڑپ میں 2 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ ان کے 2 ساتھیوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. اس سے پہلے پولیس نے یہ اطلاع دی تھی کہ 4 عسکریت پسند, جن میں ایک IED ماہر بھی شامل ہے, کا کام تمام کر دیا گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے عسکریت پسندوں کے خلاف اس آپریشن کے دوران ہیلی کاپٹر اور ڈرون استعمال کیے ہیں. ادھر پورے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورسز اور نیم فوجی دستے دارالحکومت سری نگر اور دوسرے شہری علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے غیر متوقع طور پر بازاروں اور بھیڑ بھاڑ والے دوسرے علاقوں کو اچانک گھیرے میں لے کر راہگیروں اور بسوں اور دوسری گاڑیوں کے مسافروں کو اتار کر ان سے لمبی قطاریں بنواتے ہیں, اور پھر ہر ایک شخص کی جمع تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے دستی سامان کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اس طرح کے مناظر وادی کشمیر میں 1990 کی دہائی کے دوران مسلح تحریک مزاحمت کے عروج پر مشاہدے میں آئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں حالی اضافے کے بعد اور ان اطلاعات کے پیش نظر کہ وہ آئندہ دنوں میں مزید تشدد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اس طرح کی بے ترتیب کاروائیاں عمل میں لانا ناگزیر بن گیا ہے. گزشتہ جمعے کو سرینگر کے ایک مصروف بازار میں ایک مشتبہ عسکریت پسند نے 2 پولیس اہلکاروں کو اپنے پھیرن میں, جو کشمیریوں کا روایتی لباس ہے, پوشیدہ AK-47 رائفل سے اچانک نشانہ بنا کر ہلاک کیا تھا. اس حملے کے بعد بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور دائیں بازوں کی ہم خیال جماعتوں نے کشمیری مرد و زن کے اس مخصوص روایتی لباس پر, جو اوپر نیچے پہنے جانے والے 2 جبوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی لمبائی گھٹنوں یا پاؤں تک ہوتی ہے, پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا. اس پس منظر میں وادی کشمیر کی سڑکوں اور عام آمد رفت والے مقامات پر تعینات سیکیورٹی فورسز لوگوں کو روک کر انہیں پھیرن کو اتارنے پر مجبور کر رہی ہیں. ماہرین اس طرح کے اقدامات سے متفق نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو ابھرتی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے کسی لباس پر پابندی عائد کرنے کے بجائے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانی چاہیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق پولیس سربراہ شیش پال وید نے VOA کو بتایا,
جیسے 90s میں بھی
छुपा के बहुत सारों का पर अटैक हुआ था, अगर आपको याद होगा, तब भी तो बैन नहीं किया था। आई डोंट थिंक बैनिंग ने ड्रग्स इज अ सॉल्यूशन, बिकॉज ये लोगों का एक कश्मीर कल्चर में फिरन एंड कांगड़ी आर पार्ट ऑफ देयर कल्चर, और वहाँ की जो सर्दी है उससे बीट करने के लिए इट इज अ, आप किसी पे शक होता है उसको सर्च करिए और फ्रिस्किंग करिए, बट यू कांट, आई डोंट थिंक, मेरा व्यू ये है कि ड्रेस बैन करना गलत बात है।
कई सियासी कारकुनों और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस रवैये की सख्त तनकीद की है और हुकूमत से दरियाफ्त किया है कि क्या जम्मू कश्मीर में फेरन पहने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमेरिका के सदर जो बाइडन और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पहली वर्चुअल मुलाकात के दौरान इस बात का इरादा किया है कि दोनों मुल्क जहरीली गैसों के इखराज को बतदरीज खत्म करते हुए 2050 तक सिफर की सतह पर ले जाएंगे। इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कोरोना वायरस के बायस वर्चुअल अंदाज में मुनक्किद हुई, जिसमें सदर बाइडन व्हाइट हाउस में और जस्टिन ट्रूडो ऑटवा में मौजूद थे। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो का कहना था कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान मुख्तलिफ आलमी सतह पर अमरीका की क़यादत का फुकदान, खासतौर पर मौसम तब्दीलियों के हवाले से शिद्दत से महसूस किया गया। वजीर आजम ट्रूडो ने इस बात को खुशायंद करार दिया कि बातचीत के बाद मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीलियों का हवाला दिया और इसे नजरअंदाज नहीं किया। सदर बाइडन ने मुलाकात में वजीर आजम ट्रूडो को बावर कराया कि कैनेडा अमरीका का करीब तरीन दोस्त मुल्क है। इससे पहले ट्रूडो और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात में सरमरी जारी थी, जब ट्रूडो ने साबिक सदर से कैनेडा पर स्टील और एल्यूमिनियम की तजारत पर आयात किए गए महसूलात की शिकायत की तो साबिक सदर ने उन्हें गैर ईमानदार और कमजोर लीडर करार दिया। ट्रूडो ने सदर बाइडन के साथ मुलाकात के बाद कहा कि दोनों मुल्कों ने कोविड-19 के हवाले से करीबी ताल्लुकात जारी रखने के बारे में बात की है। कैनेडियन वजीर आजम ने साबिक सिफारतकार माइकल कोबर्ग और ताजर माइकल स्पावर की रिहाई के लिए चीन पर दबाव डालने के लिए सदर बाइडन का शुक्रिया अदा किया। ये दोनों कैनेडियन अफराद 2018 से फ्रॉड के इल्जाम पर चीन में जेर हिरासत हैं। अमरीका के दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के साबिक जिम्मेदारों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार देते हुए कहा है कि यह हमला साबिक सदर के हामियों की जानिब से बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत किया गया। कैपिटल पुलिस के साबिक चीफ स्टीवनसन, साबिक हाउस सार्जेंट आर्म्स प्रोटोकॉल अफसर पॉल इरविंग और सेनेट सार्जेंट आर्म्स माइकल स्ट्रिंगर ने मंगल के रोज सेनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी और रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयान कलमबंद कराए। साबिक सदर के हामियों ने 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल कॉम्प्लेक्स पर उस वक्त धावा बोला था जब वहां जो बाइडन के इंतखाबात में कामयाबी की तौसीक का अमल जारी था। मजीद तफसीलात असद हसन की रिपोर्ट में सुनिए।
मजकूरा हमले से मुतालिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी की जांच पड़ताल की सेनेट में यह पहली समाअत है। आइंदा हफ्ते होने वाली दूसरी समाअत पर वफाकी तहकीकाती इदारे FBI के साबिक हुकाम, महकमे दिफा और होमलैंड सिक्योरिटी के हुकाम शहादत के लिए पेश होंगे। मंगल को समाअत के दौरान साबिक सिक्योरिटी हुकाम ने गवाही दी कि वो कैपिटल हिल पर एक बड़े इज्तिमा और मुमकिन तौर पर तशद्दुद से निमटने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके पास ये खुफिया मालूमात नहीं थी कि ट्रंप के हामी कांग्रेस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। साबिक कैपिटल पुलिस चीफ स्टीवन ने कहा कि दारुल हुकूमत में हल्ला बोलना नाकिस प्लानिंग या नाकामी का नतीजा नहीं, क्योंकि मुनासिब तैयारी के लिए खुफिया मालूमात नहीं थी और कैपिटल के दिफा के लिए पुलिस को इंतहाई पुरतशद्दुद हजूम से निबर्द आजमा होने के लिए छोड़ दिया गया था। याद रहे कि 6 जनवरी को ट्रंप के हजारों हामी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए थे, जहां उन्होंने सदर का खिताब सुनने के बाद कैपिटल हिल की जानिब मार्च करना शुरू कर दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक ट्रंप के 800 हामी मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से रखी गई रुकावटों को हटाते हुए कांग्रेस की इमारत पर हमलावर हुए और उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ हाथापाई की और कांग्रेस के अरकान को भी धमकाया। इस हमले में कैपिटल पुलिस अफिसर समेत 5 अफराद हलाक और 140 एहलकार जख्मी हो गए थे। कैपिटल हिल पर हमले और सिक्योरिटी की नाकामी से मुतल्लिक कई सवालात उठने पर कैपिटल सिक्योरिटी के 3 आला हुकाम ने फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तीनों साबिक हुकाम ने सेनेट कमेटी को बताया कि यह हमला मंसूबाबंदी के तहत किया गया और बाज हमलावर अपने साथ रेडियो मवासलात के बरकी आलात और बुलंदी पर चढ़ने के लिए साजो सामान भी लाए थे। 6 जनवरी को पुलिस की तैयारियों का दिफा करते हुए سٹیون سن نے کہا کہ حملے سے 3 روز قبل خفیہ معلومات تھیں کہ 6 جنوری کو اسی طرح کی ریلی ہوگی جس طرح نومبر اور دسمبر میں ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں نے واشنگٹن میں ریلیاں نکالی تھیں۔ سٹیون کے بقول انہوں نے ایک مربوط سیکیورٹی پلان ترتیب دیا تھا جس کے تحت 6 جنوری کو کیپٹل ہل کے اطراف لگ بھگ 1200 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ 3 سابق عہدیداروں نے کہا کہ ایف بی آئی کی جانب سے 5 جنوری کو جاری کی گئی معلومات ان تک نہیں پہنچی جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایسی معلومات موجود ہیں کہ 6 جنوری کو پرتشدد واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ایف بی آئی کے نارفاک فیلڈ آفس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں آن لائن خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہنچو اور جنگ کے لیے تیار رہو۔ وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں ایف بی آئی نے کہا کہ اس نے واشنگٹن میں دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔ ایف بی آئی کے مطابق انہوں نے نہ صرف جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس کو یہ معلومات فراہم کی بلکہ اسے انفورسمنٹ انٹرپرائز پورٹل پر بھی اپلوڈ کیا تھا جہاں ملک بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران موجود ہیں۔ سینٹ کمیٹی میں مذکورہ رپورٹس کے حوالے سے مسٹر سن کا موقف سامنے آیا ہے کہ یہ رپورٹ کیپیٹل پولیس کے سرجن کو بھیجی گئی تھی تاہم یہ چیف آف کمانڈ سے نہیں گزری۔ 2 سابق سرجنٹ آرمز نے کہا کہ انہیں ایسی کوئی معلومات موصول نہیں ہوئی۔ سماعت کے دوران سینٹ کمیٹی برائے رولز اینڈ ایڈمنسٹریشن کی چیئرپرسن سینیٹر ایمی کلوبوچر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ خفیہ معلومات کی رپورٹ ہاؤس اور سینٹ سرجنٹ آرمز تک نہیں پہنچی جو کہ بہت پریشان کن بات ہے اور یہ انٹیلیجنس کی ناکامی کی طرف اشارہ ہے۔
کلائمیٹ چینج یعنی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق امریکی سفیر جان کیری نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے بحران کو سیکیورٹی کے فوری خطرے کے طور پر لے۔ کلائمیٹ چینج اور کانفلکٹ پر ایک ورچوئل سمٹ کے دوران کیری نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ اتنا بڑا اور اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے سلامتی کونسل کو درپیش دوسرے چیلنجوں سے الگ کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم آنکھیں بند کر کے حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اس سمٹ میں ان کی شرکت اس کے صرف چند روز بعد ہوئی جب امریکہ نے سرکاری طور پر پیرس اگریمنٹ میں دوبارہ شمولیت کرتے ہوئے اس تاریخی معاہدے سے الگ ہونے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو بدلا تھا۔ کیری نے کہا کہ علیحدگی کا فیصلہ اس بحث سے ہمارے ملک کی ایک ناقابل معافی غیر حاضری تھی۔ امریکی سینٹ نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے عہدے کے لیے صدر جو بائیڈن کی منتخب کردہ امیدوار لنڈا تھامس گرین فیلڈ کی تقرری کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے ریپبلکنز کے اعتراضات ان کی تقرری میں تاخیر کا باعث تھے۔ لنڈا تھامس گرین فیلڈ کی تقرری کی توثیق کے حق میں 78 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 20 نے اس کی مخالفت کی۔ گرین فیلڈ کے حق میں 20 سے زیادہ جن ریپبلکن سینیٹرز نے ووٹ دیا ان میں لنزی گراہم، مٹ رومنی اور مچ مکانل بھی شامل ہیں۔ لنڈا تھامس کا تعلق لوزیانا سے ہے اور اس ریاست سے منتخب ہونے والے ریپبلکن سینیٹر بل کیسیڈی اور گرین فیلڈ بھی ان کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ گرین فیلڈ کی توثیق ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب امریکہ ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی 1 مارچ سے صدارت سنبھالنے والا ہے۔ یہ صدارت ہر سال رکن ممالک میں تبدیل ہوتی ہے۔ گرین فیلڈ صدر بائیڈن کی کابینہ کا حصہ ہوں گی۔ تھامس گرین فیلڈ کو اقوام متحدہ میں چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ صدر بائیڈن نے مشترکہ مقاصد کے لیے اس عالمی ادارے کے ساتھ دوبارہ روابط بڑھانے کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے نگران ادارے کے سربراہ لوئی چاربونوا نے تھامس گرین فیلڈ پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ امریکہ میں حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کے چیمپئن اور سٹار گولف پلیئر ٹائیگر وڈس منگل کے روز کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق لاس اینجلس کے نواح میں سڑک پر ان کی کار کئی مرتبہ رول ہوتی ہوئی گہرائی میں جا گری۔ ایک نیوز کانفرنس میں پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کے بعد وڈس ہوش میں تھے اور بات کر رہے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ انہیں کار کی ونڈ شیلڈ کاٹ کر باہر نکالا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان کی ٹانگیں شدید زخمی ہوئی ہیں مگر وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ٹائیگر وڈس 15 مرتبہ میجر گولف چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں وبا سے متاثرہ لگ بھگ 24,000 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 1,050 افراد متاثر ہوئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 573,384 ہو گئی۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 638,000 افراد کو ویکسین دے دی گئی جبکہ مجموعی طور پر 1,17,45,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق صحت عامہ کے کارکنوں میں ویکسین کے تعلق سے تحفظات ہیں، اسی لیے ویکسین لگانے کا عمل سست ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کو اس بات پر تشویش ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت کے عالمی پروگرام یونٹ ایڈ اور پارٹنرز کے ایک کنسورشیم نے منگل کے روز ایک نئی ٹاسک فورس کا اعلان کیا جو کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی سپلائی کو یقینی بنائے گی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں بات کرتے ہوئے یونٹ ایڈ کے ترجمان نے کہا کہ کم وسائل والے ممالک میں ہسپتال اکثر آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ زندگیاں جنہیں بچایا جا سکتا ہو نہیں بچا پاتے۔ مزید خبریں اسد نذیر کی زبانی پیش کرتے ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے منگل کے روز کہا ہے کہ انہیں انتہائی امید ہے کہ برطانیہ میں کووڈ 19 کی تمام پابندیاں 21 جون تک ختم ہو سکتی ہیں۔ جانسن نے یہ بیان اس وقت دیا جب وہ جنوبی لندن کے ایک اسکول کا دورہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ 8 مارچ تک تمام اسکول کھولے جا سکیں گے، جو پابندیوں اور لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے ان کے لائحہ عمل کا ایک حصہ ہے۔ جانسن نے صحافیوں کو بتایا کہ کسی بھی چیز کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے اور ان کی حکومت ہر مرحلے میں قواعد و ضوابط کی پابندی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائنس نے ہمیں اپنی آبادی کے تحفظ کا طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہم 21 جون کی تاریخ کے بارے میں پر امید ہو سکتے ہیں۔ جانسن کے پیر کو منظر عام پر لائے جانے والے منصوبے کے تحت کچھ کاروبار گرمیوں تک بند رہیں گے۔ جانسن نے کہا کہ احتیاط کو یقینی بنانا ہے تاکہ آزادی کے راستے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جانسن نے کہا کہ وہ ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، جس کے تحت مکمل طور پر ویکسین لینے والوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ تفریحی مقامات، نائٹ کلبوں یا ایونٹس میں شامل ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سلسلے میں پیچیدہ اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے پابند کرنے میں حکومت کا کیا کردار ہے، اور یہ بھی کہ اس طرح ان لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے بارے میں تحفظات پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے ویکسین لینے سے قاصر ہیں۔ برطانیہ 2 مہینوں میں آبادی کے 1/4 سے زیادہ افراد کو ویکسین کی ابتدائی خوراک فراہم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، جو کسی بھی بڑے ملک میں انتہائی تیز رفتار فراہمی ہے۔ یورپی یونین اور عالمی ادارے صحت نے منگل کے روز کووڈ 19 کی عالمی بحالی پر انٹرنیشنل ایڈوکیسی آرگنائزیشن گلوبل سٹیزن کے ساتھ مل کر ایک ورچوئل پینل مباحثے کی میزبانی کی۔ اس ویب کاسٹ میں امریکہ اور افریقی یونین کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ اداروں اور افراد سے امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے اداکار اور موسیقار شامل تھے۔ اس کوشش کا مقصد ویکسین کی منصفانہ فراہمی، عالمی بھوک، ماحولیاتی تبدیلی کے بحران اور بین الاقوامی امداد جیسے مسائل سے نمٹتے ہوئے دنیا کے لیے اس عالمی وبا کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر لینڈر وان اورسلا نے فرانسیسی صدر ایمینول میکرون کی اس اپیل کو دہرایا کہ افریقہ میں ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسینز مفت فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینز کو قرہ ارض کے ہر کونے تک جس قدر جلد ممکن ہو پہنچنا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کچھ اور خبریں۔ حکام نے بتایا ہے کہ فلوریڈا کے ایک سابق رہائشی پر ترکی کا سفر کرنے اور داعش گروپ میں شمولیت کی کوشش کرنے کا الزام عائد کر دیا گیا ہے، اور دہشت گردی کے الزام میں فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے۔ عدالت کے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ گینزول میں ایک وفاقی گرینڈ جوری نے منگل کے روز 33 سالہ محمد فصیح سلیمان پر باضابطہ طور پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ایک نامزد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو مادی مدد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اگر سلیمان پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ جرائم کے زمرے میں درج کی گئی شکایت کے مطابق سلیمان نے جون 2014 میں اورلینڈو سے ترکی کا سفر کیا تھا۔ ترک حکام نے انہیں گرفتار کیا اور غیر قانونی طور پر شام میں داخل ہونے کے الزام پر گرفتار کر لیا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ سلیمان کی تلاش کی ہوئی ای میلز میں ان اٹیچمنٹس کا انکشاف ہوا جن میں جہاد کے پیغامات پر مشتمل مختلف آڈیو فائلیں تھیں۔ اور امریکہ کی سابق خاتون اول، سابق وزیر خارجہ اور 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ایک کتاب جلد منظر عام پر آنے والی ہے جو سسپنس اور تھرلر سے بھرپور ہوگی۔ تفصیلات اسد نذیر بتاتے ہیں۔
کتاب کے ناشروں کا کہنا ہے کہ ہلری کلنٹن نے یہ کتاب کینیڈین مصنفہ لوئس پینی کے ساتھ مل کر لکھی ہے، جو اس سال اکتوبر میں شائع ہوگی۔ پبلشرز کے مطابق اس کتاب کا نام اسٹیٹ آف ٹیرر ہے اور یہ 12 اکتوبر کو منظر عام پر آئے گی۔ یہ کتاب ایک ایسی وزیر خارجہ کی کہانی سنائے گی جو ایسے دور میں فرائض انجام دے رہی تھیں جب تواتر سے ہونے والے دہشت گرد حملوں نے عالمی امن کو بدنظمی میں دھکیل دیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اگرچہ کتاب میں کھل کر سابق صدر ٹرمپ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن پبلشرز کے مطابق یہ کتاب ان 4 برسوں کے بعد شائع کی جا رہی ہے جن کے دوران امریکہ کی سیاسی قیادت عالمی منظرنامے پر سکڑ گئی تھی۔ دوسری جانب ہیلری کلنٹن نے کینیڈین مصنفہ کے ساتھ کتاب لکھنے کو ایک خواب پورا ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تجربات کی روشنی میں مفادات اور خیانت سے بھری سفارتکاری کی پیچیدہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا پہلے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ کینیڈین مصنفہ لوئس پینی نے کہا کہ کلنٹن کے ساتھ کتاب لکھنا ایک یادگار تجربہ تھا، انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک طرح سے وزارت خارجہ، وائٹ ہاؤس یا پھر وزیر خارجہ کے دماغ میں داخل ہو گئی ہوں۔ پینی نے کہا کہ ہم نے کتاب لکھنے سے پہلے ہیلری کلنٹن سے ان کی وزارت کے دور کے بارے میں بات کی، ان کا جواب تھا اسٹیٹ آف ٹیرر، یعنی خوف و دہشت کی حالت۔ ہیلری کلنٹن کے ساتھ کتاب لکھنے والی مصنفہ پینی کا شمار ان لکھاریوں میں ہوتا ہے جن کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا 31 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے 2 روز قبل پیرس میں پاکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کے صدر علوی کے بیان پر حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، جس میں صدر علوی نے اسلامی بنیاد پرستی کی روک تھام کے لیے فرانس کی حالیہ قانون سازی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ قانونی بل مختلف مذاہب کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا اور اس کے اطلاق تمام عقائد پر یکساں ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
فرانس میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے تدارک کے لیے فرانس کی پارلیمان میں پیش ہونے والی ایک مجوزہ قانون سازی پر پاکستان کے صدر عارف علوی کا بیان فرانس اور پاکستان کے درمیان سفارتی تنازع کی وجہ بن گیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے 2 روز قبل پیرس میں پاکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے صدر علوی کے بیان پر حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، جس میں صدر علوی نے اسلامی بنیاد پرستی کی روک تھام کے لیے فرانس کی حالیہ قانون سازی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کو چاہیے کہ اپنے عوام کو متحد کریں، نہ کہ ان کے بقول کسی مخصوص طریقے سے ان پر ایک مذہب کی مہر لگا دیں۔ لیکن فرانس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے قانونی بل میں تعصب پر مبنی کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور فرانس کے تعلقات پہلے ہی سے کشیدہ ہیں، اس وجہ سے ان کے بقول پاکستان اور فرانس کو اساس معاملات پر کھلے عام گفتگو کرنے کی بجائے ان معاملات کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن فرانس میں پاکستان کے سابق سفیر غالب اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول صدر علوی کے بیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر فرانس کو معترض ہونا چاہیے،
اور اس وقت جو انہوں نے کہا ہے اور جو بات ہوئی ہے اس میں احتجاج کی تو ضرورت نہیں تھی، اس میں خاموشی سے آپ بلا کر آپ ایک آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بھی جب کوئی اس قسم کے کنسرنز ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک کے ساتھ تو ہم کرتے ہیں۔
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان اور فرانس کے درمیان حالیہ تناؤ کے باوجود اسلام آباد پیرس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بغیر کسی سرد مہری کے برقرار رکھنا چاہے گا۔
لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی یورپ کے ساتھ ایک درینہ تعلقات رہ چکے ہیں، اور پاکستان کو EU میں ایک سٹیٹس بھی حاصل ہے اب ٹریڈ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ بالکل ہی سرد موری حالات میں آ جائیں اور تعلقات فرانس کے ساتھ اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ بالکل ہی سمجھیں کہ ناپید ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔
پاکستان اور فرانس کے درمیان تازہ سفارتی تنازع ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کی ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک نے فرانس میں مبینہ طور پر توہین آمیز خاکوں کے اشاعت کے معاملے پر حکومت پاکستان سے اسلام آباد میں تعینات فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کر رکھا ہے، جبکہ حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ پارلیمان میں بحث کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کا معاملہ پارلیمان میں زیر بحث آئے گا تو ان کے بقول اس صورت میں پاکستان اور فرانس کے تعلقات پر اس کا منفی اثر ہو سکتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ پاکستان فرانس کے تعلقات اس معاملے سے خراب ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسمبلی میں ڈیبیٹ کس طرح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، حکومت کا کیا سٹینڈ ہے، ورنہ جو ہے اگر فورن پالیسی کو، یعنی اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو اگر جو پرائیویٹ تنظیمیں ڈیٹرمن کریں گی تو پھر پاکستانی ریاست کے چلنے کے جو ہے نا امکانات کمزور ہو جاتے ہیں۔
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے فرانس کی پارلیمان کے عوان زیری میں ایک بل پیش کیا گیا تھا جسے علیحدگی پسندی کے خلاف بل کا نام دیا گیا ہے، اور فرانس کے صدر میکرون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام پسند، سیکولرزم، مساوات اور دیگر فرانسیسی اقدار کو قبول کرنے سے انکار کر کے خود کو فرانسیسی معاشرے سے الگ تھلگ کر رہے ہیں۔ تاہم ہفتے کو اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران پاکستان کے صدر آر ایف ایل وی نے فرانس کی قیادت پر زور دیا کہ وہ کوئی ایسا قانون وضع نہ کریں جو ان کے بقول سماجی غیر مطابقت، دوری یا تعصب پھیلانے کا سبب بنے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کووڈ ویکسین آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اطلاعات کا ایک ایسا سلسلہ بھی جن میں سے بہت سی گمراہ کن بھی ہیں۔ کیا سچ ہے اور کیا غلط؟ ایک جائزہ لیا شہناز عزیز نے کووڈ کوئز کے ساتھ، پیش کرتے ہیں
کووڈ 19 کوئز۔ یہ ہے عنوان اس سلسلے کا جو ہم آج سے آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ ہیں ارشد قریشی جو انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز کلب کے صدر ہیں اور انہوں نے سوالات جمع کیے ہیں کووڈ ویکسین کے بارے میں۔ ایریزونا سے ڈاکٹر نفیس احمد انتہائی ممتاز ماہر ہیں وائرل بیماریوں کے، متعدد ویکسینز کی تیاری کے لیے کیے جانے والے ریسرچ پروگراموں میں یہ شامل رہے ہیں اور یہ جواب دیں گے آپ کے ان سوالوں کے جن میں سے کچھ سائنسی حقیقت ہیں اور کچھ محض ایک افواہ۔
پہلے ہم بات کریں گے محمد عقیل بشیر صاحب سے جو صوبہ پنجاب کے جھنگ شہر سے ہیں۔
ہمارے ہاں یہ عام تاثر پایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر، خصوصاً واٹس ایپ پر، اس طرح کی پوسٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کووڈ 19 ویکسین کے بعد جو خواتین ہوں گی وہ بچوں کی پیدائش کا جو عمل ہے ان کا رک جائے گا، تو اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟
ڈاکٹر صاحب، مجھے معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں بہت پھیلائی جا رہی ہیں۔ عقیل صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا بڑی جرات سے۔
ہر انسان کو سوال پوچھنے کا پورا حق ہے۔ جہاں تک ویکسین کا سوال ہے اور جتنی بھی ویکسین اب تک بنائی گئی ہیں، ویکسین انسان کو دی جائے گی اور ویکسین جو ہے وہ کووڈ سے بچائے گی۔ ویکسین کا کوئی بھی افیکٹ عورت یا مرد کے جو ریپروڈکٹیو سسٹم پہ ہے اس پہ کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو افواہ ہے یہ ایک دم غلط ہے کہ کووڈ 19 ویکسین جو ہے عورت یا مرد کو بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت یا قوت ہے اس کو ختم کر دے گی۔ میں ایک بات یہاں ایڈ کر دوں کہ اگر کسی کو کووڈ ہو جاتا ہے، کووڈ انفیکشن، کووڈ بیماری، تو چانسز ہیں کہ شاید اس کا افیکٹ انسان کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پہ ہو سکتا ہے، کووڈ بیماری سے، ویکسین سے نہیں۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ کیا جب آپ کے پاس مریض آتے ہیں کیا وہ بھی اس طرح کے سوال یہاں امریکہ میں پوچھ رہے ہیں؟
اس طرح کے سوال امریکہ میں بھی ہیں، اس طرح کے سوال پڑھے لکھے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں۔ اس طرح کی افواہیں اور سوالات ایک زمانے سے چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ سوال پوچھے جاتے ہیں امریکہ میں بھی۔
اب ہم بات کرتے ہیں کراچی سے ایک خاتون سلمہ صغیر سے۔ جی سلمہ صغیر صاحبہ،
وہ افراد جن کو کووڈ 19 ہو چکا اور وہ کیور ہو چکے اور صحیح ہو چکے ہیں، اب ان کا نیگیٹو ہے کووڈ 19، تو کیا وہ ویکسین لگوائیں یا نہیں لگوائیں جن کو ایک بار ہو چکا ہے؟
میں پچھلی دفعہ شکریہ ادا کرنا بھول گئی تھی عقیل صاحب کا، اور اب سلمہ صاحبہ کا جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔
تو ایسا ہے کہ اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے تو اس وقت وہ ویکسین نہ لے فوراً. لیکن جب کووڈ اس کو ختم ہو گیا ہے, کووڈ نیگیٹو ہو گیا ہے, جیسے کہ محترمہ سوال پوچھ رہی تھی, تو تقریباً ایک آدھ مہینہ انتظار کرنے کے بعد سے وہ کووڈ ویکسین لے سکتا ہے. اس کا فائدہ ہے, جب انسان کو کووڈ ہوتا ہے تو امیون سسٹم کووڈ کے خلاف فائٹ کرتا ہے اور وہ چیزیں بناتا ہے جو ویکسین بناتی ہے. لیکن کبھی کبھی جو وہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں جو کووڈ یا بیماریوں سے جو فائٹ کرتی ہیں, وہ تھوڑا کمزور ہو جاتی ہیں کچھ دنوں کے بعد. تو اگر انہیں ویکسین لگا دیا جائے تو وہ اور مضبوطی آ جائے گی اور آنے والے دنوں میں دوبارہ انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے.
تو ڈاکٹر صاحب, اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کووڈ ہو اس کے دوران ویکسین نہیں دی جاتی؟
کسی بھی بیماری کے دوران ویکسین نہیں لینا چاہیے. جیسے مان لیا آپ ویکسین لینے گئے ہیں, اگر آپ کو فلو ہو گیا ہو یا آپ کی طبیعت خراب ہو یا بخار ہو تو آپ کو ویکسین نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ آپ کا امیون سسٹم آلریڈی فائٹ کر رہا ہے جو انفیکشن ہوا ہے اس کے خلاف, تو ایک اور ویکسین لگا کے امیون سسٹم کو دو طرف نہیں کرنا چاہیے یا تین طرف نہیں کرنا چاہیے.
شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
24 فروری کو وائس آف امریکہ اپنی پہلی نشریات کی 79ویں سالگرہ منا رہا ہے. دوسری عالمی جنگ کے تاریخ ابتدائی ایام میں امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ خود اپنا نشریاتی ادارہ قائم کر کے نازی پروپیگنڈے کا جواب دیا جائے, جس کے ذریعے صحیح اور غیر متعصبانہ اطلاعات پیش کی جائیں گی. لہذا 1 فروری 1942 کو وائس آف امریکہ کا قیام عمل میں آیا اور 24 فروری کو جرمنی زبان میں 15 منٹ کا پہلا پروگرام نشر کیا گیا.
Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an.
اس پروگرام کے ابتدائی جملے تھے کہ یہ آواز امریکہ سے آ رہی ہے اور اسی وقت روزانہ ہم آپ سے امریکہ اور جنگ کے بارے میں باتیں کریں گے. خبریں اچھی ہو سکتی ہیں یا بری بھی, لیکن ہم آپ کو سچ بتائیں گے. آغاز سے ہی وائس آف امریکہ نے امریکی زندگی کے بارے میں ایک دریچے کا کام دینے کی کوشش کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قانون کے مطابق وائس آف امریکہ کے لیے لازم ہے کہ وہ درست, معروضی اور جامع خبریں پیش کرے اور ایک متوازن اور جامع انداز میں اہم امریکی خیالات اور اداروں اور ساتھ ہی امریکہ کی پالیسیوں کی ترویج کرے. صدر جان کینیڈی نے وائس آف امریکہ کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا,
This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you are an arm of the government and therefore an arm of the nation. And it is your task to bring our story around the world in a way which serves to represent democracy and the United States in its most favorable light.
صدر کینیڈی اپنے اس پیغام میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وائس آف امریکہ کا کام ہے کہ وہ دنیا کو امریکہ کے بارے میں آگہی مہیا کرے. یہ انتہائی مشکل اور حساس کام ہے. ایک طرف آپ حکومت کا ایک جز ہیں اور اس اعتبار سے قوم کا ایک حصہ ہیں, اور یہ آپ کا کام ہے کہ دنیا بھر میں ہم اس انداز سے آگہی فراہم کریں جس سے نہایت احسن طریقے سے جمہوریت اور امریکہ کی نمائندگی کا مقصد حاصل ہو سکے. اور دوسری جانب آزادی کے نصب العین کے جز اور بازو کے طور پر آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمارے بارے میں سچائی کے ساتھ ترویج کریں. جیسا کہ اولیور کرومویل نے اپنی پورٹریٹ کے حوالے سے کہا کہ ہمارے بارے میں تمام کوتاہیوں اور کمزوریوں کے ساتھ آگاہ کریں اور ہمارے بارے میں وہ سب باتیں بتائیں جو فوری طور پر ہو سکتا ہے اتنی پرکشش دکھائی نہ دیں. اور اس طرح دنیا بھر میں لوگوں نے وائس آف امریکہ پر گزشتہ صدی کے دوران رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں سنا. ان میں 61,50,00,000 لوگوں کی وہ ریکارڈ تعداد بھی شامل ہے جس نے 20 جولائی 1969 کو چاند پر انسان کے اترنے کی خبر سنی.
Forward.
جیسا کہ یکم فروری 2021 کو ایک ٹویٹ میں محکمہ خارجہ نے کہا کہ اپنی پہلی نشریات میں وائس آف امریکہ نے سامعین کو بتایا تھا کہ خبریں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی، ہم آپ کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ اس پہلی نشریات سے لے کر آج تک وائس آف امریکہ نے آزادی اور جمہوریت کی حمایت میں دنیا بھر میں اطلاعات فراہم کی ہیں اور لوگوں سے رابطہ رکھا ہے اور انہیں باہم یکجا کیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی